وقالوا أإذا ظللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي أُكِّلَ بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين صدق الله العظيم قابل احترام بزرگو نوجوانو دوستو ساتھیو عزیزو ماں اور بہنو سورہ سجدہ کے اس کی بعد آیتوں کی تشریح کل ہوئی اور کل کے مطالعے میں بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ بڑی ہی زبردست اختیارات کا مالک ہے اور وہ عظیم ہستی ہے، اسی نے کائنات کو اور اس کے ہر ذرے کو پیدا کیا اور پھر اس نے کائنات کے نظام کو سنبھالا، وہی پوری تدبیر کرتا ہے، مینیج کرتا ہے پوری کائنات کو، وہی ذات باری تعالیٰ ہے جس نے ہر چیز کو بنائی اور جو بھی چیز بنائی بہت ہی خوب بنائی۔ پھر اس کے بعد آخر جو گفتگو ختم ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، یہ اپنی حقیقت کو، اپنی شروعات کو بھول چکا ہے، ہم نے اسے ایک مٹی سے، پھر اس کے بعد اچھلتے کودتے پانی سے، بڑے ہی حقیر بوند سے ہم نے اس کی نسل کا آغاز کیا۔ پھر اس کے بعد تین مرحلوں کا ذکر آیا، تخلیق، تصویہ اور روح۔ ہم نے پہلے اس کی تخلیق کی، پھر اس کا تصویہ کیا، پھر اس کے اندر روح پھونکی۔ میں نے اسے کل مثال سے بھی بات بتائی کہ یہ تین پروسیس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تخلیق کرتا ہے، اس کے بعد اس کی نک سک درست کرتا ہے، فنیشنگ ٹچز دیتا ہے، اس کے بعد جب روح کے اندر، جسم کے اندر روح پھونک مار دی جاتی ہے، اس کے بعد انسان جیتا جاگتا چل کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال گھر کی بھی لے سکتے ہیں آپ۔ تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر بناتے ہیں تو وہ تخلیق ہو گئی۔ پھر اس کے بعد فنیشنگ ٹچز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس گھر کو جو ہے انٹیریئر کرتے ہیں، لائٹ لگاتے ہیں، فین لگاتے ہیں، صوفہ بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے جو ہے نک سکھ درست کرنا ہے، حسن عطا کرنا ہے، زیبائش عطا کرنا ہے۔ اور گھر اس وقت تک آباد نہیں جب تک کہ گھر کے اندر مکین داخل نہ ہو جائے۔ جب مکین داخل ہو جاتے ہیں تب وہ گھر زندہ گھر ہوتا ہے اور اس گھر کے اندر زندگی موجود ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے انسانی جسم، پھر اس کے بعد اس کے انٹیریئر، اس کے فنیشنگ ٹچز، اور اس کے بعد اس کے اندر جب روح پھونک دی جاتی ہے تو انسان جیتا جاگتا کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن نے کہا کہ جب تمہاری یہ حقیقت ہے کہ ہم نے مٹی سے تم کو بنایا اور اچھلتے کودتے پانی سے بنایا اور ہم نے تم کو جو ہے روح پھونکی، اس کے بعد تم سننے اور سمجھنے کے قابل ہو گئے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہاری ہٹ درمی، تمہاری بے شرمی کہ یہ پوچھتے ہو اہل مکہ سے، قریش کے لوگوں سے یہ سوال ہے اور ان کی طرف یہ اشارہ ہے، وقالوا اذا ظللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کھپ کر مٹی میں چلے جائیں گے، مٹی میں رل مل جائیں گے، جب ہم مٹی پلید ہو جائیں گے تب بھی کیا دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے، کیا ہماری دوبارہ واپسی ہوگی؟ اس پر مولانا مودودی علیہ الرحمٰ نے بہت ہی پیاری تشریح کی ہے، بہت ہی ادبی انداز میں انہوں نے اس کی تشریح لکھی ہے کہ یہ سوال بڑا ہی لغو سوال ہے، بڑا ہی انویلڈ سوال ہے، یہ سوال جتنا لغو، محمل اور بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، صرف اس نے سوال کو کوٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے سوال کو نقل فرمایا، اور یہ نقل کر کے جواب نہ دینا خود اس کا جواب ہے کہ کتنا لہو، کتنا محمل، کتنی بیکار قسم کی بات ہے یہ سوال کے ساتھ، جب ہم مر کر مٹی میں چلے جائیں گے، مر کھپ جائیں گے، تب بھی کہ ہم دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیے جائیں گے۔ یہاں اس تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تفہیم القرآن میں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں تو جان بوجھ کر کہتے ہیں، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اس کا ہم جو ہوتا ہے وہ مرتا نہیں، اسے کبھی موت واقع نہیں ہوتی۔ جس چیز کو لے جا کر مٹی کے اندر ملا دیا جاتا ہے، مٹی پلیت جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا جسم ہے، اور ہم تو باقی رہتا ہے، ہم کو نکال لیا جاتا ہے، اس کی انا کو، اس کے ایگو کو، اس کے اندر کی ذات کو، جسے وہ ہم کہتا ہے بڑی شان کے ساتھ، بڑے تم تراخ کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم جب مر کر مٹی میں جائیں، بھائی تمہارا ہم تو مرا ہی نہیں، تمہارے ہم کو موت نہیں آئی، تمہارا وہ جسم ہے جسے لے جا کر مٹی کے حوالے کیا گیا۔ ایک عاشق اپنے معشوق کا جنازہ بڑے دھوم دھام سے نکالتا ہے اور لے جا کر خود اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ وہ اپنے معشوق کو نہیں دفن کرتا بلکہ یہ وہ گھر ہے جس میں کبھی اس کا عاشق بسیرا کرتا تھا، اسے معلوم ہے۔ تو ہم جب نکال لیا جاتا ہے، اس انا کو، اس ایگو کو جب باہر کھینچ لیا جاتا ہے، تب مٹی کے اندر لے جا کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس گھر کو جس کے اندر مکین کا بسیرا ہوتا ہے، جب مکین کو خالی کر لیا گیا تو اس گھر کو توڑ پھوڑ کر پھر اس مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے جہاں سے اس گھر کو بنایا گیا تھا، اس جسم کو جس مٹی سے بنایا گیا تھا پھر اس جسم کو اسی مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ان کا یہ سوال بڑا ہی لغو قسم کا سوال ہے کہ ہم تو مرتا ہی نہیں، ہم کو کبھی فنا نہیں، ہم کو کبھی موت نہیں، جو اندر کا جو ہم ہے، جو اندر کی جو انا ہے، اندر کی جو اصل ذات ہے، وہ ذات کو کب موت واقع ہوتی ہے؟ وہ ذات کو تو نکال لیا جاتا ہے اور اسے پرزرو کر دیا جاتا ہے آخرت کے لیے۔ تو قرآن نے کہا کہ ان کا یہ سوال اصل میں یہ کہ جواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، ایک سوال ہوتا ہے جاننے کے لیے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، اور ایک سوال ہوتا ہے جانچنے کے لیے، تولنے کے لیے، کسی کو ستانے کے لیے۔ سوال اگر جاننے کے لیے ہو تو اس کا جواب دیا جانا ضروری ہے، لیکن سوال صرف جانچنے کے لیے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کو جو ہے تنگ کیا جائے، آپ کے علم کو دیکھا جائے، آپ کو جو ہے ستایا جائے، اگر سوال جانچنے کے لیے ہے تو اس سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، قرآن کا یہی انداز ہے۔ تو قرآن نے کہا اس کا جواب نہیں دیا، صرف یہ کہا بل ہم بلقاء ربہم کافرون۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا میں شتر بے مہار کی طرح، اس اون کی طرح جس کی نکیل نہ ہو، اس سانڈ کی طرح جسے گلے کے اندر خلادہ نہ پڑا ہوا ہو، اس طرح سے یہ شتر بے مہار کی طرح زندگی جو ہے گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ کسی کے قبضے میں آنا نہیں چاہتے، کسی شریعت کے پابند نہیں ہونا چاہتے، کسی کے کنٹرول میں نہیں آنا چاہتے، یہ تو کھلی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، عیش کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو پکڑے نہیں، کوئی ان کو پوچھے نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اصل میں ان کا مرض یہ ہے کہ یہ آخرت کو، اللہ سے ملاقات کو جھٹلانا چاہتے ہیں، یہ جو اسکاٹ فری بچنا چاہتے ہیں، کوئی اسے ریڈ ہینڈڈ انہیں پکڑا نہ جائے۔ تو اس طرح سے ان کی تمنا ہے کہ دنیا میں یہ خوب مستی کریں گے، مزے کریں گے اور عیش و تنعم کریں گے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اصل میں ان کی تمنا یہ ہے، اس وجہ سے یہ مذاق کرتے ہیں آخرت کے بارے میں۔ قرآن نے کہا قل یتوفاکم ملک الموت الذی اکل بکم، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسکاٹ فری بچ نہیں جائیں گے، یہ ریڈ ہینڈڈ پکڑے جائیں گے، یہ اس وقت پکڑے جائیں گے جبکہ جرم کے اندر ملوث ہوں گے۔ قل یتوفاکم، کہہ دیجئے کہ ہمارے فرشتے، ہمارے افسران موت، ہمارے آفیسر، جو موت کے آفیسر ہوں گے، اور فرشتوں کا ایک عملہ ہوگا، فرشتوں کی ایک ٹیم ہوگی، فرشتوں کی ایک جھرمٹ ہوگی، اس میں ملک الموت آئے گا اور یتوفاکم، ان کو پوری طرح سے قبضے میں لے لے گا، ایسا اس کو دبوچے گا اور ایسا اس طرح سے اس فرد کو پکڑے گا کہ اس کے بعد بلبلائیں، چلائیں، چیخیں اور روئیں پلائیں، لیکن اس موت کے پھندے سے نکل کر بھاگنا کسی کی بس کی بات نہیں ہوگی۔ یتوفاکم، پوری طرح سے تمہیں قبضے میں لے لے گا ملک الموت۔ اکل بکم، وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا جا چکا ہے، یہ نہ سمجھو کہ تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی تمہارا نگران نہیں، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں، ایسا تم نے کیوں تصور کیا؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہر انسان پر ایک وکیل، ایک موکل، ایک فرشتہ جو قبضے میں لے لے گا، وہ جو ہے طے کر دیا گیا ہے۔ تم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جو چیز لوٹائی جائے گی وہ میرا جسم نہیں ہے، وہ ہماری ذات نہیں ہے، وہ ہمارا انٹی ہے، اندر کا ایگو، وہ اندر کی شخصیت، وہ اندر کی روح، اور اس پر وہ سارے ہمارے اعمال چسپا ہوں گے۔ تو اس روح کو، اس انا، اس کو اندر سے نہیں جائیں گے، اندر سے ڈیمیج نہیں ہو دیں گے، اس طرح سے فرشتے نکالیں گے کہ بالکل جو ہے اس روح کو، اس ذات کو نکال لیں گے۔ ثم الی ربکم ترجعون، امیر پس لائے گا، پھٹائے، وہاں پہنچو گے تو تمہیں معلوم ہوگا۔ ولو ترى اذ المجرمون، جب بھی وہاں پہنچیں گے دیکھیں گے وہ حد تک رہ جائیں گے، کس رساوت دیتے تھے، وہ عین وہ دن آ چکا ہے، وہ میدان محشر اپنے رب کے حضور ذلت و خواری کے ساتھ کے ساتھ ہوں گے، نہ آنکھ ملانے کا یارہ ہوگا، نہ سر اٹھانے کی ضرورت اور ہوگی، ایسے اپنا ابسرنا وسمعنا فرجعنا، ہم نے باتیں سن لی، ہماری آنکھیں کھل گئیں، ہمارے کان کھل گئے، پروار اب گٹا دیتے ہیں، واپس بھیج دے، ہم اچھی زندگی بسر کر کے عمل صالح کر اٹھنا چاہیں، نہ خالی ہم سارے کریں، اننا موقنون، ہمیں اب یقین آ گیا، رسول نے جس بات یہ بے فائدہ ہے، بے سود ہے کہ آخرت کے برپا ہونے بعد آخر یقین، ایسے بے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے بندوں سے ایمان بالغیب چاہے،
علم چاہا دیکھنے کے بعد ایمان لانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بغیر اعلان کر ہم لوگ کے غیب میں ایمان نہیں لائے تو کہا جائے گا ولو شئنا لآتینا کل نفس ولکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. کہا جائے گا کہ اگر ہم چاہتے بھائی تم تو قیامت کو دیکھ کر ایمان لانا چاہتے ہو, عدالت کو دیکھ کر ایمان لانا چاہتے, ہم چاہتے تو پیدائشی طور پر لوگوں کو ہدایت پر پیدا کر دیتے, پیدائشی طور پر لوگوں کو جو ہے مسلمان بنا دیتے. لیکن یہ ہماری حکمت نہیں ہے. ہماری حکمت یہ ہے کہ امتحان میں ڈالا جائے. امتحان کا پرچہ آسان کرنے کے لیے سوالات کے ساتھ جوابات بھی ہم بھیجتے رہے ہیں, کتابیں ہم بھیجتے رہے ہیں, ٹیچرز ہم بھیجتے رہے ہیں. تم نے امتحان کی قدر نہیں کی. تم اگر چاہتے ہو کہ سارا ایگزامینیشن کا ریزلٹ نکلنے کے بعد پھر تم کو ایگزامینیشن ہال میں واپس لوٹایا جائے, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے تمہارے امتحان کو آسان بنانے کے لیے امتحان کا پرچہ بھی بھیجا, امتحانات کے پرچے کے سوالات کے جوابات بھی بھیجے, جوابات کو حل کرنے کے لیے ہم نے معلمین کو بھی بھیجا. تم نے نہ جوابات کی قدر کی نہ معلمین کی قدر کی, تم نے کچھ نہیں کیا. اور آج آ کر یہ کہتے ہو کہ پلٹا دیے جاؤ. اگر تم کو دنیا میں پلٹا بھی دیا جائے تو اب جا کر اگر نیک عمل کرو گے تو کیا فائدہ؟ تم نے حقیقتوں کو دیکھ لیا, آخرت کو دیکھ لیا, جنت اور جہنم کو دیکھ لیا, میزان کو دیکھ لیا, اب عمل کرو گے تو کیا فائدہ؟ یا بالفرض تمہاری یادداشت سے آخرت کے دن کو بھلا کر پھر تم کو دنیا میں بھیجا جائے تو پھر وہی شرارتیں تم کرو گے, پھر وہی مستیاں تم کرو گے. تو قرآن کہتا ہے اب بھیجنا بیکار ہے. اب تو تم کو اور تمہارے سرداروں کو, جنات کو, شیاطین کو, سب کو لے جا کر جہنم کے اندر گھسیڑ دیا جائے گا, سب کو جہنم میں پیک کر دیا جائے گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّاتِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, ان سارے متبعین شیاطین کو, جنات اور شیاطین کے جن جن لوگوں نے اتباع کی ان سب کو جہنم کے اندر بھر دیا جائے گا. اور بھرنے کے بعد ان سے کہا جائے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, چکھو اس چیز کا مزہ چکھو, تم نے آج آخرت کے دن کو بھلا دیا تھا. اِنَّا نَسِينَاكُمْ, آج ہم تم کو بھلا دیتے ہیں, آج ہماری رحمت تم کو بھول جائے گی, آج ہم تم پر رحم و کرم نہیں کریں گے, نظر کرم نہیں کریں گے, آج ہم نے تم کو بھلا دیا. تم نے زندگی بھر آخرت کو بھلایا تھا, آج ہم تمہاری داد رسی نہیں کریں گے, آج ہم تمہاری فریاد نہیں سنیں گے. اِنَّا نَسِينَاكُمْ, ہم نے بھی بھلا دیا. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ, اور ہمیشہ ہمیشہ چپک جانے والا, چمٹ جانے والا, قائم ہو جانے والا عذاب کا مزہ چکھو. بما کنتم تعملون, جو کچھ تم نے دنیا میں کیا اس کی پاداش میں. اس سزا کے بارے میں, اس عذاب کے بارے میں انشاءاللہ آگے کی آیت کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ لیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے سجدے کی آیت آتی ہے. یہ آیت اس طرح کی, قرآن میں 14 جگہ یہ آیتیں آئی ہیں, اور میں نے شاید 2-3 سال پہلے جہاں سجدے کی آیت آئی تھی اس وقت بھی میں نے بہت تفصیل سے بات بتائی تھی, اور آج بھی صرف یہ بات سرسری طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں سجدے کی آیت آ رہی ہے, اور اس طرح سے قرآن مجید میں 14 جگہ ہیں, اور شوافی کے پاس اور 2-3 جگہوں کا اضافہ ہے. بہرحال 14 مقامات پر جو ہے سجدے کرنا لازم ہے. اس میں یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ سجدہ کرو, حکم دیتا ہے, تو مومن یہ کہتا ہے کہ میں تیرے حکم کے آگے سجدہ کرتا ہوں. مومن اللہ تعالیٰ کے آگے بچھ جاتا ہے, اپنی پیشانی کو رگڑ دیتا ہے, اس کی چوکھٹ پر رکھتا ہے, اور وہی اس کے لیے معراج ہے. خدا کے سامنے اگر وہ ذلیل ہو جاتا ہے تو ساری دنیا کے سامنے وہ اونچا ہو جاتا ہے, اور خدا کے سامنے نہیں جھکتا تو ساری دنیا کے سامنے اسے جھکنا پڑتا ہے. اور مومن اس بات کا اعلان کرتا ہے سجدہ کر کے, پروردگار میں تیرا ہمیشہ سے وفادار وفاشیار اور تیرا حقیر و فقیر بندہ ہوں. اس اعلان کے لیے سجدے کا حکم ہے. بعض جگہ سجدے کا حکم ہے, بعض جگہ مومنین کی یہ صفات بتائی گئی کہ ہماری آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو مومنین وہ ہوتے ہیں جو سجدے میں گر پڑتے ہیں, تو ہم اس آیت کے ساتھ فوراً ہم آہنگ ہو کر سجدہ کر لیتے ہیں. بعض جگہ یہ ہے کہ کائنات میں سورج, چاند, ستارے, سیارے, یہ وہ اور ساری چیزیں سجدہ کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے, تو ہم بھی فوراً سجدہ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہیں, پوری کائنات کے ساتھ ہم مل جل کر چلتے ہیں, یہ بات بتانے کے لیے. تو یہ آیت تلاوت کی جائے گی, اور جن لوگوں کا عضو ہو وہ ابھی سجدہ کر لے, مطلب پروگرام کے ختم ہونے کے بعد, یا بعد میں کبھی صبح میں, سحری میں, فجر کی نماز میں کبھی بھی آپ سجدہ کر لے سکتے ہیں. کہا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے, مجرمین کا حال یہ ہے, اور اللہ کے رسول کے انکاریوں کا حال یہ ہے, آخرت کے کا انکار کرنے والوں کا حال یہ ہے. جب ان کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا وہ ذلیل ہوں گے, رسوا ہوں گے, خدا سے گڑگڑائیں گے, گڑگڑائیں گے, معافی چاہیں گے, واپس پلٹائے جانے کی التجا کریں گے. مومنین کون ہیں؟ ان کے برعکس جو کیریکٹر ہے اللہ کے رسول کو بتایا گیا, آپ ان لاخیرے, ان ناقدرے کے پیچھے نہ پڑو, بلکہ ان لوگوں کے پیچھے پڑو جو آپ کی قدر کرتے ہیں, جن کے قلب کے اندر خشیت ہے, جو مومنین ہیں. ان کی صفات گنوائی گئیں, انما یؤمنو بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. کہا مومنین وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے, ہماری باتیں سنائی جاتی ہیں, تو وہ خشیت قلب سے, خشوع اور خضوع سے ان کا دل پگھلنے لگتا ہے, ان کی روح کانپ جاتی ہے,
ان پر وجدان کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اللہ کی آیتیں سن کر ان کا دل جو ہے پگھلتا ہے اور خدا کے آگے وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. خروا سجدہ، وہ سجدے میں جا کر وہ سبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون، خدا تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ کبر کا رویہ اختیار نہیں کرتے، وہ اکڑتے نہیں، اس لیے کہ کبر وہ ام الامراض ہے. دین کے خلاف جتنا بھی کام کرتا ہے انسان، اس پورے کام کے پیچھے جو مرض لاحق ہے وہ کبر ہے، خدا کے آگے کبر. مومن بندہ وہ ہوتا ہے کبر نہیں کرتا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور سجدے میں وہ گر جاتا ہے. مومنین کی صفات بیان کی گئیں. پھر مومن کون ہوتے ہیں بتایا، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو رات میں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور آخرت کے دن کو یاد کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو یاد کرتے ہیں اور خدا کی جو معصیت کی اس کا خوف انہیں لاحق ہوتا ہے، خدا سے توفیق پانے کی تمع اور خواہش ہوتی ہے، خدا کے عذاب کا ڈر ان پر لاحق ہوتا ہے اور خدا سے جو انعامات پائیں گے اس کی تمنا ہوتی ہے. اس تمنا کو لے کر اٹھ کر رات میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. مومن بندوں کی صفات ایک نہیں، دو نہیں، کئی جگہ یہ بات آئی ہے. اور گزشتہ سال ہم نے سورہ فرقان میں سورہ مومنون کے مطالعے میں ہم نے یہ بات دیکھا کہ مومنین کی یہ صفت ہے کہ وہ رات میں خراٹے لے کر، مزے لے کر اور نرم گرم بستر میں لیٹنے والے نہیں ہوتے، بلکہ نرم گرم بستر سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ رات کا ایک حصہ، ایک وقت وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے کے لیے وقف کر دیتے ہیں. مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ رات کی راحتیں اسے پکارتی ہیں، رات کی لذتیں اسے اپنے آغوش میں بلاتی ہیں، لیکن مومن بندہ ہوتا ہے کہ ان سب سے متمتع اور فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر کھڑا ہوتا ہے، اسے آخرت کا کھٹکا لگا رہتا ہے، آخرت کا خوف ہوتا ہے، اپنی غلطیاں اسے یاد آتی ہیں اور خدا کے آگے وہ گڑگڑاتا ہے، گڑگڑاتا ہے اور خدا سے آخرت کے دن آنے سے پہلے اسی دنیا میں وہ معافی چاہتا ہے اور نیک توفیق چاہتا ہے. قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ جو رات میں اٹھ کر چپکے سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تین صفات، ایک وہ سجدہ کرتے ہیں حمد و تسبیح کے ساتھ، استکبار نہیں کرتے، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور تیسری صفت یہ کہ وہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا دو چار دن پہلے ہم نے سورہ روم کا مطالعہ کیا، اس میں معلوم ہوا کہ فطرت کے دو اورینٹیشن ہیں، ایک خدا سے تعلق جس کی طرف نماز کا ذکر ہے، اور ایک بندوں سے تعلق جس کا ذکر انفاق سے ہے. یہاں پھر یہ بات بتائی گئی مومنین فطرت پر رہنے والے لوگ ہیں، فطرت پر قائم ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور انفاق بھی کرتے ہیں. قرآن نے کہا کہ یہ جو اٹھ کر چپکے سے یاد کرتے ہیں خدا کو، اللہ تعالیٰ نے بھی چھپا کر ان کے لیے ایسا انعام تیار کیا ہے کہ یہ رات میں چھپ کر لوگوں سے عبادت کرتے تھے، اور اللہ نے بھی ایک ایسا زبردست انعام ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ عین جزاء بما كانوا يعملون. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے چپکے سے چھپ کر اٹھ کر اللہ کو یاد کیا، اللہ نے ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اور ایسی نعمتوں کو چھپا کر اللہ تعالی نے رکھا ہے. اور حدیث میں بات آئی ہے کہ بندہ مومنین کے لیے جنت میں ضیافت کا ایسا بہترین سامان اللہ نے کیا ہے اور ایسی نعمتوں سے جنت کو اس نے سنوارا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی قلب کے اندر اس کے خیالات گزرے ہوں گے. ایسی بہترین چیزوں سے ہم نے جنت کو سجا کر رکھا ہے. اور قرآن کہتا ہے بما کانوا یعملون، یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ بھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے دان ہے. حالانکہ اللہ کی بھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دان ہے، یہ اس کی رحمت ہے، لیکن اللہ کی اعلیٰ ظرفی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. مومنین کی حوصلہ افزائی کے لیے، مومنین کی ہمت افزائی کے لیے یہ ساری چیزیں تمہارے کرتوت، تمہارے نیک عمل کی وجہ سے ہم تم کو جنت دے رہے ہیں. پھر قرآن کہتا ہے فمن کانا مومنا کمن کانا فاسقا لا یستوون. کیا مومن اور فاسق دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کبھی ہو نہیں سکتا. دنیا میں مومن سلیم الفطرت ہوتا ہے، فاسق سقیم الفطرت ہوتا ہے، اس کی فطرت کو بیماری لگ چکی ہے، اس کی فطرت کو گھن کھا چکا ہے، ایسا ہوتا ہے فاسق. تو مومن سلیم الفطرت ہوتا ہے، فاسق سقیم الفطرت ہوتا ہے، مومن صلاح جو ہوتا ہے، لیکن فاسق وہ فسادی مزاج کا ہوتا ہے دنیا کے اندر. تو مومن اور فاسق میں کبھی اکسانیت نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب فرمایا کہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، جو نیک بندے ہوں گے، یہ پورا رکوع گویا کہ جزا و سزا کا رکوع ہے. نیک بندوں کو ہم نے ایسا انعام تیار کر رکھا ہے کہ فلہم جنات الماوا، جنت ماوا ان کو دی جائے گی. جنت ماوا کے بارے میں بڑی تفصیلات ہیں. وہ یہ ہے کہ مومنین بندوں کو لے جا کر پہلے وہ ریسٹ ہاؤس ہوگا، وہ پہلے استقبال کی جگہ ہوگی جنت الماوا. جنت الماوا میں رکھ کر ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کو عیش اور تنعم سے نوازا جائے گا،
اس کے بعد ان کو اصلی جنت عطا کی جائے گی. یہ گویا کہ ریسٹ ہاؤس ہے. آپ کسی ٹور پر جب جاتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ آپ مدراس سے نکلے مہابلی پورم جائیں گے وہاں کا ٹور ہوگا تو اس سے پہلے جو ہے تمل ناڈو ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی طرف سے یہاں سے آپ کو پک اپ کیا جائے گا مہابلی پورم پہنچا کر وہاں کے ریسٹ ہاؤس میں آپ کو جو ہے ناشتہ کھانا پانی کا انتظام کیا جائے گا پھر اس کے بعد سر سیاحت کے لیے لے جائیں گے. یہ جو ہوتا ہے ریسٹ ہاؤس کا کانسیپٹ قرآن نے کہا جنات الماوا بھی اسی طرح کا ایک ریسٹ ہاؤس ہے کہ عین جنت میں داخل ہونے سے پہلے یہ مومن بندوں کی ضیافت کی وہ جگہ ہوگی اور وہ جگہ جہاں مومنین کو بہت ہی راحت بڑی خوشی بڑی تمنا بڑا اطمینان ملے گا بڑا سرور ملے گا اس شاداں پر ہاں ہوں گے وہ جنت جس کے بارے میں کہا نزلم ان کی ضیافت ہوگی. کیسی ضیافت؟ اس کا ذکر قرآن کے اور دیگر سورتوں میں بہترین ضیافت اور ایسے ایسے محلات ایسے ایسے بنگلے اور بڑے بڑے درخت سایہ کرنے والے گھنی چھاؤں اس میں سے پھر بے تحاشا پھلیں انڈیل دی جائیں گی کہ جو پھل چاہیں لوگ کھائیں مومنین کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہے اور ہر دم رواں دواں ٹھنڈا پانی اور پانی کے چشمے بہ رہے ہیں ادھر سے اور ادھر سے مختلف قسم کے چشمے بہ رہے ہوں گے اور پھر حسین و جمیل قسم کے حور اور بہترین خوبصورت غلمہ خدمت کے لیے نوزلام ان کی ضیافت کا بہترین سامان تصور نہیں کر سکتے وہ سارے سامان کا انتظام کیا جائے گا. مومن بندے نہ آج گھبراہٹ کا شکار ہوں گے نہ ان کو کلفت ہوگی نہ ان کو تکان ہوگی اور نہ وہ تھکے ہوئے نہ کوفت ان کو شکار ہوگی ہر لحاظ سے وہ مطمئن شاداں فرحا اور خوشی خوشی جنت میں نزلم بما کانوا یعملون. پھر اگین کہا گیا کہ ان کے اعمال کے نتیجے میں ان کی ضیافت کا سامان کیا جائے گا. اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا جن لوگوں نے فسق کیا فجور کیا گمراہی کا راستہ اختیار کیا خدا کی باتوں کا انکار کیا بے عملی کے شکار رہے اللہ تعالیٰ کی باتوں پر جن کو یقین نہیں تھا جو قانون شکن تھے کبھی شریعت کی جنہوں نے پابندی نہیں کی ان کا حال یہ ہوگا کہ بری طرح سے ان کی ضیافت کی جائے گی. فما باہم النار ان کے لیے فما باہم الجنہ ان کے لیے جنت جنت الماوا ہے اور ان کے لیے جہنم ماوا ہے ان کا ایک ریسٹ ہاؤس ہوگا اور بری طرح سے وہاں ان کی ضیافت ہوگی. مومن بندوں کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہوگی اور ان کے لیے دھویں ہر طرف سے جو ہے گھیرے ہوئے ہوں گے اور اس دھواں کے اندر نہ ان کے لیے راحت ہے نہ ان کے لیے ٹھنڈک ہے. مومن بندوں کے لیے بیر اور مختلف قسم کے پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے لیکن ان بدبختوں کو ان ناشکروں کو ان فاسقوں کو کیا دیا جائے گا؟ زقوم دیا جائے گا کھانے کے لیے. زقوم کیا بلا ہے؟ زقوم ایک ایسا خاردار پھل ایسا کھڑبڑا پھل ایسا کھردرا قسم کا پھل انگلی ہاتھ لگائیں تو انگلی جو ہے چھل جائے اور پیٹ میں اسے ڈالیں تو پیٹ کٹ جائے. قرآن میں اس کا ذکر ہے حلق کے نیچے سے جب اتاریں گے تو حلق کے اندر خراش ان کے اندر پیدا ہو جائے گی اور اس پھل کو جب نہیں کھا سکیں گے نگل نہیں سکیں گے تو پانی کی تمنا کریں گے پانی کے لیے چلائیں گے بلبلائیں گے. قرآن کہتا ہے ان کے لیے پانی کا بھی انتظام کیا جائے گا لیکن وہ ٹھنڈا پانی نہیں وہ برف والا پانی نہیں وہ فریج کا پانی نہیں ہوگا وہ آئس واٹر نہیں ہوگا گرم کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا تاکہ زقوم کھانے میں ان کو آسانی ہو لیکن جب وہ کھائیں گے تو ان کی حلق اور ختم چھل جائے گی ان کے آنتیں باہر نکل آئیں گے. اس طرح سے ان کو گرم پانی سے ان کو نوازا جائے گا جس کے نتیجے میں نہ ان کا پیٹ بھرے گا نہ ان کی پیاس بجھے گی نہ ان کو سحری حاصل ہوگی. اس طرح سے ان کو زخم سے اور گرم کھولتے ہوئے پانی سے ان کو سیراب کیا جائے گا ان کی ضیافت ہوگی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہر طرف سے گرم جیسے کہ قرآن نے یہاں کہا کہ کلما فما باہم النار ہر طرف سے ان کے لیے آگ ہی آگ اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے تیز لو گرم کی آگیں بھپکتی ہوئی آگ ان کو جو ہے اس کے اندر بھون دیا جائے گا. اس طرح سے جب وہ گرفتار بلا ہوں گے وہ چیخیں گے وہ چلائیں گے وہ گھگیائیں گے التجا کریں گے کیا التجا کریں گے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها کہیں گے کہ مجھے آج نکال دیا جائے مجھے اس جہنم کی وحشت ناک عذاب سے بچا لیا جائے. ہر وہ آدمی جسے جہنم میں پھینکا جائے گا وہ گھگیائے گا وہ چلائے گا وہ منت سماجت کرے گا داروغہ سے. اور قرآن میں دو ذکر کیا ہے دو جگہ ایک تو یہ ہے کہ اس جہنم سے غائب ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ موت کی تمنا کریں گے لیکن قرآن کہتا ہے آج ایک نہیں سو سو مرتبہ موت کو پکارو تمہیں موت نہیں آنی ہے. اور دوسرا طریقہ اس جہنم سے بچنے کا وہ یہ کہ اس جہنم سے بھاگ کر نکلنے کی کوشش کریں گے. قرآن کہتا ہے اعیدوا فیہا ان کو جو ہے مار کر لوٹا دیا جائے گا اس لیے کہ قیامت میں جہنم پر سخت گیر قسم کے داروغہ مقرر کیے ہوں گے. جنت میں تو حسین و جمیل حور حسین و جمیل غلمان جیسے موتی بھی گھیر دیے گئے اور یہاں بدترین قسم کے داروغہ مقرر کیے ہوں گے. اور ایک اور جگہ غالباً سورہ زمر کے اندر یہ بات آئے گی
کہ جہنم کی آگ کی سلاخیں لے کر وہ فرشتے وہ داروغا پھر ان کو مار کر واپس پلٹائیں گے. جب جب وہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے, کلما ارادوا ان یخرجوا, جب جب اس سے وہ نکلنے کی کوشش کریں گے, اعیدوا فیہا, ان کو پھر اس کے اندر واپس بھیج دیا جائے گا. وقیل لہم, اور ان سے کہا جائے گا, ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون, چکھو اس عذاب کا مزہ, جس یہ مزہ چکھو جس کا تم انکار کرتے تھے, آخرت کا انکار کرتے تھے, رسالت کا انکار کرتے تھے, توحید کا انکار کرتے تھے, چکھو مزہ, آج تمہارے عمل کی پاداش میں یہ سزا تم کو دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت زبردست ایک حکمت بھرا پہلو ہے کہ عذاب اکبر, قیامت کے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب ادنا میں بھی داخل کرتا ہے. ایک ہے عذاب اکبر جو قیامت کا عذاب, وہ جان کا لاگو ہوگا, چمٹ جائے گا, اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. لیکن قرآن کہتا ہے اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے, وہ عذاب ادنا ہے, وہ چھوٹے عذاب ہیں. چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے بھیجتا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, پلٹ سکیں. ہر انسان پر یہ عذاب آتا ہے, ہر انسان پر یہ آزمائش آتی ہے. جو نیک بندے ہوتے ہیں, جو مومن بندے ہوتے ہیں, جو انبیاء کرام تھے, صلحاء کرام تھے, اور امت کے جو اولیاء کرام تھے, یہ بڑے لوگ جو تھے, ان پر آزمائشیں آتی ہیں. لیکن ہم جیسے انسانوں پر وہ مصیبتیں آتی ہیں تاکہ ہم خدا کی طرف پلٹ سکیں. آدمی کو انفرادی طور پر مصیبت ہوتی ہے, پریشانی لاحق ہوتی ہے, گھر کے اندر چہیتے لوگ مر جاتے ہیں, بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں, عام آدمی تنگ ہو جاتی ہے, حادثات ہو جاتے ہیں, نقصانات ہو جاتے ہیں. یہ عذاب ادنا ہے تاکہ آدمی خدا کی طرف رجوع کرے. اور قوموں کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے زلزلوں کے جھٹکوں میں, تعاون کی بلاؤں میں, اور طوفان میں, اور فسادات میں, نقصانات میں, جنگوں میں, مختلف قسم کی جو اجتماعی بلائیں آتی ہیں, آفات سماوی و ارضی میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگ انفرادی طور پر بھی, اجتماعی طور پر بھی اللہ کی طرف پلٹیں. تو قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, عذاب اکبر سے پہلے, آخرت کے عذاب سے پہلے, ہم دنیا میں بھی لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذاب کے اندر مبتلا کرتے رہتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت میں یہ بات بتائی گئی, اولو یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتین مرتن او مرتین, ایک مرتبہ یا دو مرتبہ سال میں ہم ہر آدمی کو ابتلا میں, آزمائش میں مبتلا کرتے رہتے ہیں. ثم لا یتوبون ولا هم یتذکرون, یہ منافقوں کا حال ہے کہ مبتلا ہونے کے باوجود, عذاب میں تازیانے کھانے کے باوجود, نہ خدا کی طرف لوٹتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں. مومن ہوتا ہے جو عذاب کو دیکھ کر یا چھوٹی سی اسے آزمائش آتی ہے تو فوراً خدا کی طرف پلٹتا ہے. تو قرآن نے کہا مومن وہ ہوتے ہیں. پھر قرآن کہتا ہے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے آگے ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور وہ اونٹ کی طرح منہ موڑ کر, گردن اکڑائے ہوئے, اللہ کے رسول کی باتوں سے اور قرآن کی آیاتوں سے منہ موڑ کر بھاگتا تھا. انا من المجرمین منتقمون, یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لیں گے, یہ ہمارے لیے آسان ہے, مجرموں سے ہم ضرور انتقام لے کر رہیں گے. یہاں تک گویا کہ عذاب اور جزا مومن کے لیے بشارت اور کفار کے لیے وعید پر مشتمل یہ پورا رکوع تھا, جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت میں جب پیشی ہوگی تو کیسے وہ لوگ گر جائیں گے, واپس پلٹائے جانے کی تمنا کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتے کو ہم نے مقرر کر دیا, تم کو دبوچ لے گا, اور خدا کے ہاں جب پہنچایا جائے گا تو تم کو اس طرح سے عذاب ہوگا. جبکہ مومن بندوں کی صفات بیان کی گئی, اور مومن بندوں کے لیے جنت الماوا اور نزلن, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت اور سلام اور ساری برکتیں رحمتیں, اس کا ذکر مل گیا. اس کے بعد آخری رکوع ہے, اور وہ رکوع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی پر مشتمل ہے, صبر و سبات اختیار کرنے پر گویا کہ ہدایتیں اس رکوع کے اندر دی گئی ہیں. اللہ کے رسول کو فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ, ہم نے آپ سے پہلے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب عطا کی تھی. یہ اس لیے مماثلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے بتایا گیا کہ پہلی مرتبہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر نہیں بھیجا ہے. یہ کفار کو اصل میں خطاب کرنا تھا, ان کو سنایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے, اس سے پہلے بھی انبیاء آ چکے ہیں اور حضرت موسیٰ بھی اس دنیا میں آ چکے ہیں. حضرت موسیٰ آئے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, وہ کتاب لے کر آئے, تورات لے کر آئے, اور آپ کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا, آپ قرآن لے کر آئے. حضرت موسیٰ نے صبر و سبات اختیار کیا, آپ کو بھی صبر و سبات اختیار کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ کی جن لوگوں نے مخالفتیں کی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بھیانک دن میں پکڑا, اور ایک مصیبت کے دن میں پکڑا, ایک عذاب کے دن میں پکڑا. اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے مخالفین کو بھی وہ دن آئے گا, اس بھیانک
دن کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بھی پکڑے گا. فلا تکن فی میریت میں لکھا ہے, آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے اس دن کے آنے میں. اللہ کے رسول کو سنایا جا رہا ہے, لیکن اصل خطاب کفار سے کہ تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے. جیسے موسیٰ کے مخالفوں کو اللہ نے پکڑا, ویسے ہی تم کو بھی پکڑا جائے گا اور تمہیں بھی دبوچ لیا جائے گا, تمہیں معلوم ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کتاب دینے کے بعد ان کی قوم کو جو ہے وجعلنا ھدى لبنی اسرائیل, اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا نسخہ بنا کر دیا, اور امت مسلمہ کے لیے بھی اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے وحی کے ذریعے سے, اور ان کے لیے بھی اس کے اندر ہدایت موجود ہے. جو لوگ اس کتاب سے یعنی تورات کی اتباع کیے وہ لوگ, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وجعلنا منھم ائمتا یھدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کتاب کو پکڑے ہوئے تھے مضبوطی کے ساتھ یعنی تورات کو, ہم نے ان کو دنیا میں پیشوا بنایا, ہم نے ان کو دنیا میں امامت عطا کیا, ہم نے ان کو دنیا میں سرداری عطا کی, اور وہ ہمارے احکام سے دنیا کی رہنمائی کرتے تھے, دنیا کو سیدھا راستہ بتاتے تھے. قرآن کہتا ہے اس میں پس پردہ صحابہ کرام کو بھی تلقین ہے کہ تم بھی قرآن مجید کی مضبوطی سے پکڑو, تم بھی قرآن مجید کو اگر تھامو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پیشوائی کے منصب پر اٹھائے گا اور دنیا میں تم کو اونچا مقام عطا کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے, آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, اس کتاب کو جو لوگ تھامیں گے مضبوطی سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اونچا اٹھائے گا, اور اس کتاب سے جو لوگ کھلواڑ کریں گے, اس کتاب کی جو لوگ ناقدری کریں گے, اس کتاب کی حق کو جو لوگ پہچانیں گے نہیں, اللہ تعالیٰ ویسی قوموں کو اس دنیا میں بے مارے گا. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما, اس کتاب کے ذریعے سے بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھائے گا اور بعض لوگوں کو اسی دنیا میں بے مارے گا, بعض لوگوں کو اسی دنیا میں زبان نصیب ہوگا اس قرآن کی وجہ سے. گویا کہ اگر اس کا حق ادا کریں تو عروج ہے اور اس کا حق ادا نہیں کریں تو زوال ہے. تو یہ گویا کہ بنی اسرائیل کا حوالہ دے کر بتایا کہ آپ اور بنی اسرائیل, موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی شخصیت سارے لہ رہے ہیں, آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا, حضرت موسیٰ کو بنا کر بھیجا, آپ کو قرآن بھیجا اور موسیٰ کے پاس تورات کو بھیجا, موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل جو کتاب کو تھامے رہے, آپ کی قوم کو بھی کتاب کو تھامنا چاہیے. کتاب کو تھامنے کے نتیجے میں ہم نے ان کو امام بنایا, تمہاری امت کو بھی ہم امام اور پیشوا بنا دیں گے. لیکن اس کے بعد کتاب کو تھامنے کے بعد بنی اسرائیل میں بعض لوگ اختلاف کرنے لگے, بنی اسرائیل میں گمراہیاں پیدا ہو گئیں, تو کہا کہ ان رب کا ہوا یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون, جو لوگ کتاب کو آنے کے بعد اختلافات کے شکار ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے ان کے اختلافات, ان کی نزا, ان کی ناقدری کا پول کھولے گا اور ان کی جو سزا وہاں دے گا, جو لوگ اختلاف کرتے تھے اس کی حقیقت وہاں کھول کر بیان کر دیا جائے گا. تو اسی طرح اس امت کے اندر بھی قرآن مجید کی رکھنے کے باوجود آج اگر امت منتشر ہے, پارا پارا ہے, اختلافات کا شکار ہے, ہر جگہ جھگڑے, ہر جگہ لڑائی, ہر جگہ دست گریبانی, اگر یہ امت یہ کہتے تھے قرآن کو رکھتے ہوئے, حدیث کو رکھتے ہوئے, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس امت کے سامنے ان کے اختلافات کی وجہ بتا دے گا اور اس امت کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا, اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد قرآن نے کہا اولم یعلی لہم, قرآن نے تو ہم نے بھیجا نصیحت کے لیے, اس سے تم سبق حاصل نہیں کرتے تو کم از کم تمہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ معذب بستیاں, وہ بستیاں جن پر عذاب نازل ہوا, وہ مسکن, وہ کھنڈرات, وہ محلات جو آندے پڑے ہوئے ہیں, جن سے تم گزرتے ہو شام کی طرف سفر کرتے ہوئے, ایران کی طرف سفر کرتے, یمن کی طرف سفر کرتے ہوئے, جب تم سفر کے دوران ان کھنڈرات سے گزرتے ہو تو کیا اس میں بھی تم کو کوئی سبق نہیں ہے؟ تم نے توحید کا انکار کیا, رسالت کا انکار کیا, آخرت کا انکار کیا, وحی کا انکار کیا, کتاب کا انکار کیا, کیا وہ بستیاں بھی تمہارے سامنے نہیں جن سے تم گزرتے ہو؟ اولم یہدی لہم, کیا ان بستیوں میں تمہارے لیے ہدایت کا کوئی سامان نہیں ہے؟ کم اہلکنا من قبلہم, تم سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے تباہ کیا تھا, من القرون یمشون فی مساکنہم, ان بستیوں میں سے, ان قوموں میں سے, ان کے بیچ میں سے تم گزرتے ہو, ان کے مساکن کے درمیان سے, ان کے کھنڈرات کے درمیان سے, ان معذب بستیوں سے اور ان علاقوں سے تم گزرتے ہو, تو کیا تمہارے لیے اس میں کوئی رہنمائی نہیں ہے؟ ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون, اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے, کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے, میں اس سے پہلے ہی بتایا تھا, اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہدایت کے لیے چھ قسم کے انتظامات کیے, اس میں سے یہ سارے انتظامات کا یہاں ذکر آیا ہے اسی سورت کے اندر لگ بھگ. پہلا تو یہ ہے کہ اللہ نے جو انتظام کیا وہ کائنات, پوری کائنات کے اندر اللہ نے ایسی ایسی تکلیف کی اور ایسے ایسے راز بتائے اور اتنے حیرت انگیز ایجادات, اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر جو صنعت ہے, جو حرکت ہے, جو اس کی کاریگری ہے, اس کو دیکھ کر وہ آیات ہیں,
اس کو دیکھ کر لوگوں کو چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے، اس کا ذکر اس سورت کے اندر آ چکا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دوسری نشانی، دوسری آیت جو پیدا کی ہے، وہ خود ہماری ذات ہے، ہماری پیچیدہ ساخت ہے، ہماری مشکل نفسیات ہے، ہماری زندگی خود ہمارے لیے رہنمائی کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر موجود ہے، ایک عظیم ہستی موجود ہے، اس کو پہچاننے کے لیے خود ہماری ذات ہے. اس کا بھی ذکر اسی صورت کے اندر ہم نے دیکھا. تیسرا یہ ہے کہ شعور، اخلاق، حس، ضمیر، کامن سینس، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی. ہم نے پچھلی صورت میں اس کا مطالعہ کیا، اس کے ذریعے سے بھی آپ انسان چاہیں تو ہدایت پا سکتا ہے. چوتھی چیز تاریخ، تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے، قارون کا، فرعون کا، حامان کا، اور پھر ان معظم بستیوں کا جن بستیوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، ان کو دیکھ کر تاریخ کا مطالعہ کر کے بھی آدمی اگر چاہیں تو صحیح راستہ اختیار کر سکتا ہے. پانچواں یہ ہے کہ آفات ارضی و سماوی، جس کا ابھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ سال میں ایک دو مرتبہ قوموں کو جو ہے مصیبتوں کے اندر گرفتار کرتا ہے. آفات سماوی و ارضی بھی ایک آیت، ایک نشانی ہے جس سے آدمی خدا کی طرف رجوع کر سکتا ہے. اور چھٹی چیز ہے کتابیں اور انبیاء، جس کا ابھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھی بھیجا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی بھیجا، کتاب دے کر بھیجا، کتابیں اور انبیاء، یہ چھ چیزوں کا ذکر بیک وقت اس صورت کے اندر ہم کو ملتا ہے. تو چھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اس میں سے یہ ہے کہ ان فی ذلک لآیات، ان کھنڈر بستیوں میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے، اس تاریخ کے اندر بھی تمہارے لیے نشانی ہے. افلا یسمعون، تم جو ہے سنتے نہیں ہو. اولم یرا ان نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال سے اللہ نے پیش کیا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پانی کو بہا لے آتا ہے کٹیل زمین پر، اور وہ زمین جو مردہ ہو چکی ہے پھر سے لہلہا اٹھتی ہے، اور اس میں سے زر ان تاکلو منہ انعامہم وانفسہم، بہترین قسم کے پیداوار، بہترین قسم کا غلہ اور چارہ اللہ تعالیٰ اسے اگاتا ہے، جسے تم خود بھی کھاتے ہو، تمہارے چوپائے، تمہارے مویشی، تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں. تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو اٹھا کر لاتا ہے، بارش کے قطروں سے بھرے ہوئے بوجھل بادلوں کو اللہ تعالیٰ ہانک کر لاتا ہے ہوا کے ذریعے سے، اور بنجر زمین پر، چٹیل میدان پر اللہ تعالیٰ اس بارش کو برساتا ہے، تب اس زمین کے اندر جو ہے لہلہاتی ہوئی کھیتی پیدا ہوتی ہے، زرخیزی پیدا ہوتی ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش ہے، رسالت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جس طرح سے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، اسی طرح وحی کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا. جس طرح سے بارش برسنے کے نتیجے میں مردہ زمین کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح وحی کے نزول کے نتیجے میں انسانی قلوب کے اندر جو ہے زندگی اور تازگی پیدا ہو جاتی ہے، مردہ قلوب جو پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں. کیا تمہیں اس میں جو ہے کوئی ہدایت نہیں ہے؟ افلا یبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح سے صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، کس طرح سے ان قلوب کے اندر جو زندگی کے رمق موجود تھا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک نئی زندگی پیدا کی. افلا یبصرون، کیا تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ اس قرآن کے نتیجے میں کیسا انقلاب برپا ہوا، صحابہ کی زندگی میں کیسے تبدیلی آئی، کیا تم نہیں دیکھتے؟ قرآن کہتا ہے ان سب کے باوجود یہ شریر لوگ، یہ بے بصیرت لوگ، یہ خدا کے انکاری لوگ، ان پر افسوس کرنا چاہیے. بار بار اللہ کے رسول کو یہی سوال کرتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ جو قیامت کے آنے کی تم دھمکی دیتے ہو، وہ جو عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو، وہ عذاب آتے آتے کہاں اٹک گیا؟ وہ قیامت کی گھڑی آتے آتے کہاں رک گئے؟ یہ لوگ مذاق کرتے تھے. قرآن نے اسے نقل کیا اور اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے، ان گمگم سے دیکھیں، اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لا کر بتاؤ. تو اللہ تعالی نے کہا، کل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون. آخرت کا دن جب برپا ہو جائے گا، جب دیکھ لیں گے، اب تو شرارت کرتے ہیں، جب دیکھ لیں گے تو دیکھنے کے بعد ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کافروں کے لیے. کل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں ان کے لیے اس دن ایمان لانا بے فائدہ ہوگا، بے سود ہوگا. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، نہ ہی وہ پلٹائے جائیں گے. اور اللہ کے رسول کو صبر اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، فعارض، ان سے اعراض کرو، ان سے روگردانی اختیار کرو، ان کے پیچھے اب نہ پڑو، یہ سمجھنے والے نہیں، یہ سمجھنے والے نہیں. ان کو ہر طرح سے چھ طریقوں سے سمجھایا جا چکا ہے، کائنات کی نشانیوں سے بھی، خود ان کی ذات سے بھی، ان کے ضمیر اور اخلاق سے بھی، ان کو فطرت کے دلائل سے بھی، ان کو قوموں کی تاریخ سے بھی، ان کو انبیاء، کتب اور رسالت کے ذریعے سے بھی، اور آفات سماوی اور ارضی سے بھی، ہر طرح سے سمجھانے کے باوجود اگر یہ سمجھتے نہیں، فعارض، ان سے اعراض کرو، ان سے روگردانی اختیار کرو. فعارض عنہم،
وانتظر انہم منتظرون، یہ لوگ آپ کے بارے میں یہ گردی سے بنا کے منتظر ہیں، آپ کے بارے میں ایسی چیز کے منتظر ہیں کہ آپ دنیا سے ختم ہو جائے، آپ کی تاریخ ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آپ انتظار کریں، ان کا بیڑا غرق کر دیا جائے گا، یہ دنیا سے ملی امیت کر دیے جائیں گے، ان کا خاتمہ ہو جائے گا، ان سے کہو کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی اپنے راستے پر کام کرو میں بھی اپنے راستے پر کام کرتا ہوں، دیکھیں گے کس کا انجام بہتر ہونے والا ہے۔ انہیں کچھ باتوں پر یہ سورہ سجدہ ختم ہوتی ہے۔ سورہ سجدہ کا یہ آخری رکو تھا صبر و سباد پر، یہ رسالت کا گروپ تھا، اور رسالت کی گروپ میں نے جیسے بتایا کہ ان سورتوں میں رسالت کی بجائے وہی پر زیادہ گفتگو ہے، چاروں سورت میں اس رمضان میں جن چاروں سورتوں کا مطالعہ ہوا وہی پر کتاب پر بہت زیادہ گفتگو ہوئی، اور یہ رسالت کا گروپ ختم ہوتا ہے۔ کل ایک نئی سورت ہم شروع کریں گے اور وہ بہت ہی دلچسپ سورت ہے، اس لحاظ سے دلچسپی ہے اس میں کہ ایک تو جس گروپ کا اختتام ہوتا ہے اور رسالت کے اختتام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا اونچا ہے یہ بتایا گیا، اس میں جنگوں کے واقعات آئیں گے، جنگ خندق یا جسے کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کا ذکر کل آئے گا، پھر اس کے بعد اس میں بہت سے قوانین آئے ہیں، جس طرح سے سورہ نور میں پردہ کے قوانین آئے تھے، عورتوں کے لیے قوانین آئے تھے، اس طرح اس سورت کے اندر بہت سے قوانین آتے ہیں، بنو قریظہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو کچھ کیا وہ بھی اس میں ذکر آئے گا، اور بعض ایسی چیزیں بھی آئیں گی کہ جنگ احد کے بعد صحابہ اکرام کو جس درد انگیز حالات سے گزرنا پڑا، جس طرح سے ان کو ستایا گیا، وہ ساری چیزیں بھی اس کا ذکر کل آئے گا۔ تو سورہ احزاب کل ہم شروع کریں گے، لیکن سورہ احزاب کی تفسیر سے پہلے سورہ احزاب کا بیک گراؤنڈ اتنا بڑا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر، کہ شاید کل پورے دن جو ہے پونا گھنٹے میں ہم اس تاریخی پس منظر کو، اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اور وہ پورے جنگ کی جو تفصیلات ہیں وہ ساری چیزیں کل پیش ہوں گی، اور وقت ملا تو سورج کی آیتوں کی بھی تلاوت شروع ہو جائے گی، یا پرسوں جو ہے ان آیتوں کی تلاوت کریں گے۔ اس میں خاص یہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ستایا گیا، کس طرح سے تکلیف دی گئی، یہ جو صورتیں ہم نے مطالعہ کی یہ مکی صورتیں تھیں جس میں کفار کی طرف سے تکلیفیں ہوئی، اب مدینہ میں جانے کے بعد اللہ کے رسول کو منافقوں سے بھی تکلیف ملی اور یہودیوں سے تکلیف ملی، ان سب کا ذکر انشاءاللہ کل کی صورت میں آئے گا، اور اللہ کے رسول نے اسے کیسے جو بہترین انداز سے ان حالات سے نمٹنے کی کوشش کی، وہ ساری باتوں کا ذکر کل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صورتیں ہم نے مطالعہ کی ہیں ان کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم، ألف اللهم على الخير بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك قابليها وأتمها علينا۔ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے پروردگار جن صورتوں کی ہم نے تلاوت کی ہے ان کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان میں جو اچھے پہلو آئے ہیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن پہلوؤں پر تو نے وعید نازل کی ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کفار کا جو ہٹ درمی کا اور تکبر کا رویہ تھا اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، مومنین کے جو صفات بیان فرمائے گئے ہیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا ذکر اور تیری نصیحتیں سن کر ہمیں سجدے میں گر پڑنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلوب کو پگھلا دے، ہمارا رواں رواں تیرے آگے جھک جائے اس کی توفیق عطا فرما، راتوں میں اٹھنے تیرے آگے گڑ گڑانے تجھ سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما، تیرے بندوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، انفاق کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار جنت عطا فرما، جنت ماوا عطا فرما، جنت نعیم عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جہنم کی ہولناکی سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کی سخت ترین عذابوں سے ہماری حفاظت فرما لے، اے پروردگار دین کی راہ میں صبر و ثبات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، جم کر کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کام کے لیے ہمیں قابلیتیں دے، صلاحیتیں دے، اور اس راہ میں ہمیں قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھی زندگی عطا فرما، ہمیں اپنی بیویوں سے اپنے بچوں سے ہمیں خوشی اور مسرت عطا فرما،
ہمارے لیے دنیا کی زندگی کو بھی بہترین بنا دے، آخرت کے بھی ہمیں بہترین زندگی عطا فرما. اے بار الہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد.